واضح جدا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور یہ حدیث قدسی ہے، یعنی وہ حدیث ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرما رہے ہیں، اس کو اللہ جل جلالہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من شغل ہو قراءت القرآن عن دعائی و مسئلتی آتیتہ ثواب الشاکرین، تو جس شخص کو تلاوت قرآن مجھ سے دعا کرنے اور اپنی حاجت مانگنے کی فرصت نہ لینے دے، میں اس کو شاکرین کا ثواب دوں گا. کہنا ایسا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت میں اتنا مشغول ہوا کہ دعا مانگنے کی مہلت نہ مل سکی، تو فرمایا کہ میں اس کو شکر کرنے والوں کا ثواب دوں گا. جس سے مانا بعض رضا کرام نے یہ بتایا ہے کہ اگرچہ اس نے دعائیں مانگی نہیں، لیکن اس تلاوت قرآن کی بدولت جو دعائیں وہ مانگتا اگر اسے مہلت ملتی، اللہ تعالیٰ خود بخود قبول فرمائے. ایسا اکثر اکثر ان مقامات پر ہوتا ہے کہ جہاں قبولیت کے اوقات ہیں یا قبولیت کے خاص مقامات ہیں، اس میں انسان تلاوت میں مشغول ہو گیا. سب کا ریفر کرو، سجا قدر میں جاگ رہا ہے اور اس میں تلاوت قرآن میں مشغول ہو گیا، اور تلاوت میں مشغول ہونے کی وجہ سے دعائیں مانگنے کا پورا موقع نہ مل سکا، پورا وقت نہ مل سکا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ میں دعا نہیں مانگ سکا تو میری مرادیں پوری نہیں ہوں. نہیں، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول تھا، اس واسطے انشاءاللہ جو دعائیں اگر یہ مانگتا، جو دعائیں یہ مانگتا اللہ تعالیٰ دل کے حال جاننے والے ہیں، وہ قرآن کریم کی تلاوت کی بدولت اور اس کے صدقے میں انشاءاللہ قبول فرمائیں گے، وہ آیتیں پوری بنا. اس واسطے سب قدر لگا رہے ہیں جو یہ بارکات رب کر رہا ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا وقت ملا ہے اس میں تلاوت کروں یا دعائیں کروں، چاہے تو دونوں ہوں، چاہے دعائیں کرے چاہے تلاوت کرے، لیکن تلاوت کا ثواب کیونکہ زیادہ ہے تو اس واسطے تلاوت میں اگر مشغول ہو گیا اور دعا مانگنے کا وقت ملا تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہاں البتہ اس بات کا اہتمام اگر انسان کر لے تو تلاوت کے خطر پر کچھ تھوڑی بہت جتنا ہو سکے جائے جیسے کر بھی لے، لیکن اگر بالکل غیر واضح طور پر قرآن کریم کی تلاوت میں مشغولیت رہی اور موقع نہ مل سکا تو بھی اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے. حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو نقل کر فرماتے ہیں کہ جس میں اصل ہے مشائخ کے اس معمول کی کہ وہ بعض مریضوں کو بعض طاعات پر محدود کر دیتے ہیں اور بعض طاعات سے روک دیتے ہیں. جب کسی خاص کسی شیخ سے تعلق ہوتا ہے اصلاحی، تو شیخ بعض مرتبہ یہ کرتا ہے کہ اس کو بعض طاعتوں کو دہرا دی، عبادت ہے کہ یہ عبادت کرو یہ عبادت کرو، اور بعد سے روک دیا کہ یہ نہ کرو اس کے حالات کے مطابق. تو بظاہر تو کہاں سے روکا، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی طاعت سے رکنا دوسری طاعت میں مشغولی کی وجہ سے یہ کوئی محرومی کا سبب نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے شاید بہتر جانتا ہے کہ تمہارے حالات کے مناسب تمہارے حالات کے مطابق کون سی طاعت زیادہ فائدہ مند ہے، وہ تمہیں بتا دیتا ہے اس میں مشغول ہوگا. اسے مشغولیت کی وجہ سے اگر دوسری طاقت چھوٹ گئی تو یہ کوئی محرومی کی بات نہیں، بلکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی میں عطا فرمائیں گے. یہ شیخ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کل کر وال فرماتے ہیں کہ اس خاص جنگے کے لیے کون سی طاقت پیدا ہو تو معاملات میں بتا دیے یہ کرو. تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہر کے قلب پر وارد ہوا کہ اس گنگے کے حق میں یہ ذکر یہ تصویر یہ تلاوت یا یہ مناجات یہ زیادہ فائدہ مند ہوگی. وہ تو بتا دیں اب اگر تم بابا صاحب ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرے آدمی کا طرح طرح کہاں مشغول ہے وہ کر رہے ہیں ہمیں اس کا موقع نہیں مل رہا تو خود مت گھبراؤ اس واسطے کہ تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے تمہارے حق میں فائدہ مند ہوئی اور انشاءاللہ تمہیں اس میں سب کچھ ملے تمہیں اسی میں ملے گا. اس واسطے بڑا کار ہوتا ہے کہ ایک شہر سے تعلق ہے اس نے ایک قرض عمل بتایا ہوا ہے کبھی جانے کی نوبت آ گئی کسی اور شہر کے پاس وہاں سے مریدین کے حالات دیکھے معلوم ہوا کہ وہ کچھ اور طریقے سے کام ہو رہا ہے وہاں پر وہاں کچھ اور ذکر فکر ہے وہاں کچھ اور ذکر سر بتایا جا رہا ہے تو بڑا کار انسان کے دل میں خیال ہوتا ہے صبح ہمیں تو چیز تھوڑا بہت بتایا گیا یہاں کہ لمبا تھوڑا بندہ معلوم ہوتا ہے تو اس سے انسان سے محرومی کا احساس ہونے لگتا ہے. اگر فرماتے ہیں کہ یہ محرومی کی بات نہیں تمہارے ہاتھ میں جو کچھ بتایا گیا وہی ہے. ہمارے حضرت عجیب شیر کرا کرتے تھے حضرت صلی اللہ تعالیٰ سے اور کوئی بڑا عالم خانہ شیر ہے پھر حضرت کا رسید سے فرماتے تھے کہ مجھ کو اس سے کیا ہے کس جان میں ہے کتنی میں مجھ کو اس سے کیا غرض کس جان میں ہے کتنی میں میرے پیمانے میں لیکن حاصل ہے کھانا میرے پیمانے میں لیکن حاصل ہے کھانا میرے شیخ نے مجھے جو کچھ بتا دیا ہے اور مجھے جو کچھ دے دیا ہے مجھے جو کچھ ملا ہوا ہے میرے لیے تو حاصل مجھ کو اس سے کیا غرض کس جان میں ہے کتنی اور لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح جا رہے ہیں مجھے اس سے کچھ غرض یہ ہے توحید مطلب. یعنی جب آدمی کسی شہر سے تعلق قائم کرے تو اس بات کا اس کے دل میں اعتماد اور اعتقاد ہونا چاہیے اس کے بغیر اس سے تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے کہ میرے حق میں اس شخص نے جو راستہ بتایا ہے میرے حق میں فائدہ مند وہی ہے باقی اور دنیا کیا کر رہی ہے اس کی طرف میرا اقتدار نہیں. بعض لوگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جب میں نے کسی ایک شہر سے تعلق قائم کر لیا شہر سے تعلق قائم کرنے سے پہلے خوب چھان بین کر لو ایسے ہی ابھی تک کسی سے تعلق نہ قائم کرو گے جلدی سے میں سن گئی تعلق قائم کر لیا نہیں خوب چھان بین کر لو اور چٹول لو دیکھنے کے مطلب ایک سنت ہے دیکھنے کے ایک چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے دیکھنے کے کسی تعلیمات سے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا ہے اور بزرگوں نے اس کو اجازت دی ہے تو تعلق قائم کرو اور مناسبت بھی ہے حقیقت بھی ہے محبت بھی ہے تو تعلق قائم کرو ورنہ مت کرو. لیکن جب کر لیا تو بزرگوں بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ جب میں نے کسی شہر سے تعلق قائم کر لیا تو اب اگر جنازہ کبھی بھی آ جائے تو ادھر میں اٹھا کر نہیں دیکھوں گا. اب تو میں نے جس سے تعلق قائم کیا ہے میں اسی سے اسی کی سمجھا رکھوں گا. یہ ہے اس لیے اللہ نے اس کو میرے لیے بنا دیا تو پھر چاہے آپ کے مقام کا کتنے بلند ہو اس کے اندر کی لیکن میرے حق میں شاید امن یہی ہے. اب جناب شبلی بھی آ جائے تو جب شاید مجھ سے کچھ بات کر رہا ہو جناب شبلی کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر دے. ہمارے اگر حقیقی مرمت پسی آتا ہے سب کا اطلاق ہے یاد آ گیا دارالعلوم دیوبند میں حدیث شریف گائی جاتی تھی غیر حدیث ہوتا تھا اور گنگے میں حضرت مانا شی رام صاحب گنگئی کل سے لاتا ہے سب غیر حدیث کے اخلاق پڑھایا کرتے تھے حدیث پڑھاتے تھے چھ کی چھ کتابیں پورا گیا حضرت گنگئی پڑھاتے تھے کہاں اور حضرت گنگئی رام چلایا کا مقام اللہ یعنی دارالعلوم دیوبند میں ایک بھی آدمی حضرت گنگئی کے مقام کا نہیں تھا. حضرت گنگئی کا دارا وہاں گنگئی شریف میں ہوتا تو عام طور پر ہوتا دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے رہے پڑھتے رہے مشکات شریف تک پڑھا. جب دور حدیث کی نوبت آئی تو دور حدیث کی وقت میں گنگئی چلے گئے اور جا کر دور حدیث جو ہے وہ حضرت گنگئی کی خدمت میں کیا اگر ہمیں بنگلے کے اچھے حدیث پڑھنا ہے تو بڑے اونچے مقام کی بات ہے. جب حدیث کی محنت مانا اسدہ تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے دار الجواب میں پڑھا تو انہوں نے موقع بھرا تھا کہ مشکا شریف تک مشکا جلالہ تک پڑھا تھا. اب ان کے بعد سے ساتھی چلے گئے گنگے پڑھنے کے لیے, لیکن حضرت نہیں گئے. حضرت کے ساتھ ایک مانا میں یعقوب صاحب نواسی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے ساتھ اثاثہ میں سے تھے اور حضرت کو ان سے بہت زیادہ عقیدت محبت تھی. تو جب دیکھا, جب پانی بہن کر دیکھا مانا حضرت خان کا درد بیٹھ رہے ہیں, تو مانا یعقوب صاحب نے پوچھا حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ سے تو بھائی سارے سے سارے لوگ سب چلے گئے حضرت گنگوئی سے پڑھنے کے لیے, تم نے کیا میں تو حالانکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کے بعد دوسرے نمبر پر میں چیک کر سکتا, لیکن میں نے طریقہ میں سفر لوگ کتابیں چلی تھی حضرت مانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت نے جب پوچھا تو حضرت مانا یعقوب صاحب نے پوچھا کہ بھائی تم نے کیا سب لوگ جائے وہاں کے بھائی سجرت حاصل کرنے کے لیے. تو مانا حسن جواب کیا کہ حضرت بات یہ میں سے نہیں گیا کہ مجھے تو کچھ غلط آئی. تو شروع سے لے کر اب تک تو بڑا یہاں اپنے ساتھ رہتے اور اب چلا جاؤں کہیں اور, تو جن اساتذہ نے کی دلالت اللہ نے یہاں تک پہنچایا ان شاء اللہ وہی اساتذہ کہ بتانا ان شاء اللہ جو کچھ ملنا ہوگا مجھے مل جائے گا, ان کو چھوڑ کر جاؤں دوسری جگہ تو یہ مجھے اپنے اساتذہ سے بے وفائی معلوم ہوتی ہے. اس راستے میں تمہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے دینا ہوگا انہیں استادوں کی وجہ دے دے. یہ حضرت نے فرمایا, حضرت مانا سے رحمۃ اللہ نے حضرت یعقوب صاحب رحمۃ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جو تم نے جس نیت سے تم یہ رکے ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے راوت سے امید ہے کہ جو فیوز وہاں جا کر لوگوں کو حاصل ہوں گے ان سے تم محروم بھی رہو. اور پھر دیکھا کہ ان جانے والوں کا اتنا فیض نہیں پھیلا جتنا لگانے ان کا فیض پڑا. تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارا رہنما اور مسلم بنا دیا گیا, بنانے سے پہلے خوب سوچ لو, اچھی طرح سوچ لو, جلدی مت کرو, بلکہ اچھی طرح دیکھ بھال لو, چھانبین لو, سب کچھ کر لو. لیکن جب فیصلہ کر لیا تو اب تمہاری نظر میں تمہارا اسی جو کچھ وہاں سے مل رہا ہے اسی کو بہتر سمجھو, آپ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. مجھ پر سے کیا کر کس جان میں ہے, کیسی میں, کتنی میں, میرے پیمانے میں لیکن ہاتھ سے لے کر آنا, ہمیں جو کچھ ملا وہ انشاءاللہ ہمارے لیے وہ کر. کوئی اور اللہ کا بندہ جس کو اور درد درد والا ہوگا تو اور کچھ مل جائے, لیکن ہمیں جو کچھ ملا وہ انشاءاللہ ہمارے لیے کر. اس لیے کہیں اس سجو پن میں مت کرو کہ صاحب ہمارے شیخ نے کم بتا رکھا ہے اور کہیں اور جگہ ہو رہا ہے, تمہارے ہاتھ میں اتنا ہی ہے اور اسی کو غنیمت سمجھو, اسی کو اپنے لیے بہتر سمجھو, اور ان شاء اللہ جو کچھ ملے گا اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے عطا کرتا. دوسری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرضی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد قيل وما جلاؤها قال تلاوة القرآن وذكر الموت. یہ حدیث اگر جو سند کے اعتبار سے ذرا کمزور ہے لیکن معنی کے اعتبار سے بااتفاق درست ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوبہ کے ہاتھ میں فرمایا کہ انسان کے دل کو کبھی کبھی زنگ لگ جاتا ہے, انسان کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے. جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے انسان کے دلوں کو بھی دل کو بھی کبھی کبھی زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وما جلا وہ, یا رسول اللہ جب دل میں زنگ لگ جائے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس کی صفائی کا, زنگ کی صفائی کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جن سے انسان کے دل کا زنگ دور ہوتا ہے, ایک قرآن کریم کی تلاوت اور دوسرے موت کو یاد کر. یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے دل سے دم کو دور کرتے ہیں. دل کا دھن کیا ہے؟ کیا دھن لگتا ہے دل کو؟ دل کا سب سے بڑا دھن الحمد للہ وہ ہے غفلت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غفلت, اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے احساس سے غفلت, آخرت سے غفلت اور اخروی انجام سے غفلت, یہ ہے حقیقت. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو سمجھ, اس سے بڑی بڑا ایک مسلمان کے لیے کوئی اور نہیں غفلت. کہ انسان دنیاوی کاموں میں اتنا منہمک ہو جائے, دنیا کے حصول میں, دنیا کی لذتوں میں, دنیا کی مادی نعمتوں میں اتنا منہمک ہو جائے کہ صبح سے لے کے شام تک انہی کے درست کرنے میں لگا ہوا ہے اور کبھی اس کو اللہ کا خیال نہیں آتا, کبھی اس کو اللہ کے سامنے حاضری کا خیال نہیں آتا, یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن مرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے دیکھو الحمد للہ, یہ ہے دل کا دم. اور اللہ بتائے جب یہ دم لگ جائے تو پھر انسان صحبتوں میں, خواہشات میں اور دنیاوی معاملات میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے, پھنستا ہی چلا جاتا ہے اور پھر آخرت کی طرف اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت نہیں آتی. جب یہ دن کو جان لگتا اور یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم میں بتایا کہ اللہ ران آ رہا کلو دن نہ کاروں لکیلو, جو انسان کے دلوں پر ران لگ جاتا ہے, رنگ لگ جاتا ہے ان کے اعمال کی بدولت, گناہوں کی بدولت, گناہوں میں انحراف کی بدولت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت سے انحراف کی بدولت, یہ دل کا گن لگا. جب ایک بڑا گن لگ گیا تو بہت بک جائے گا, گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے, اللہ بتائے برائی کے برائی ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے, حرام بڑے سے بڑے حرام کا ارتکاب کر رہا ہے اور دل پر ذرہ برابر سوچے کا بھی نہیں بھی رکھا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا. حدیث میں آتا ہے کہ مومن سے اگر کبھی کوئی چھوٹا سا بھی گناہ ہو جائے تو اس کے دل پر اتنا بوجھ ہوتا ہے جیسے کہ پہاڑ رکھ دیا گیا, اور جو شخص فاسق ہے اور گناہ میں منحرف ہے یا کافر ہو الحمد للہ, تو وہ زمانہ کے بڑے سے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے اور ایسا بھی ایسا ہوتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہو رہا ہے. تو گناہ سے گناہ ہونے کا احساس مل جاتا ہے الحمد للہ. دیکھو یہ جو تھوڑا ہے نا آج کل کہ بہت کسی سے کہ یہ کام گناہ ہے مت کرو, تو بجائے اس کے کہ آدمی کے دل میں کوئی ندامت ہو یہ کہہ دے غلطی ہو رہی ہے اللہ معاف کرے ہم مبتلا ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سر میرا مل جائے, اس کے بجائے سینا گوئی کسی نے کیا گناہ جہاں کا حصہ کرنا یہ گناہ, اور یہ گناہ تو پھر جو دنیا میں کہنا ہمارے لیے دوبارہ اس کے بعد اس طرح کی بات ہے مانے نے بنا لیے وہ گناہ کی باتیں, اللہ بڑا بڑا غبر رہی ہے. یہ سب باتیں جو آتی ہیں یہ تیراکی کا اس بچے آتی ہے, یہ دل کا زنگ لگا ہوا ہے الحمد للہ, زنگ لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے گناہ گناہ نظر نہیں آتا, برائی برائی نظر نہیں آتی اور برائی بھی اچھائی کے ملاوے کے اندر آتی ہے, اس کو آدمی بجائے اس کا نازم ہونے سے اس پر فخر کرتا ہے, کیوں کامتا ہے کیوں ہوئی کرتا, یہ ہے دل کا دان. بہت آپ کا طبیعت کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے تمام بیماریوں کی تجویز فرمانے والے اور اس کی تجویز فرمانے والے دو نسخے بتا دیے, ان دو نسخوں پر عمل کر لو انشاءاللہ یہ دم نہیں لگے گا, اگر لگا ہوگا دور ہو جائے گا ان شاء اللہ. ایک تلاوت قرآن, تلاوت قرآن ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دل پر لگے ہوئے دم کو دور کرتی, جتنا تلاوت زیادہ کرو گے انشاءاللہ دل سے یہ غفلت دور ہوگی. اور دوسرے موت کی یاد, کبھی کبھی سوچو کہ جانا ہے دنیا مرنا. تو تلاوت قرآن دل کو جب اسی بات سے بزرگوں نے فرمایا کہ کوئی دل انسان کا تلاوت سے خالی نہیں رکھے. اور یہ عزت مسلمہ میں یہ تعامل یہ معمول چلا آتا ہے شروع سے کہ صبح کو جب تک تھوڑی سی تلاوت نہ کر لیں اس وقت تک کسی کام میں نہیں رکھ. یہ چاہیے عالم علماء اور صلحاء اور اولیاء کی بات نہیں, عام انسانوں کی عام مسلمانوں کا بھی یہ معمول تھا. ہر چھوٹا بڑا کچا برا وہ صبح کو پہلے قرآن کرتا تھا پھر کسی کام سے جب تک اور وہ زمانہ شاید ابھی لوگوں کو یاد ہو کہ اگر انسان مسلمانوں کی محلے میں آبادی میں صبح کو نکل جائے تو گھر گھر سے جاؤ تو قرآن کی آواز آئے گا. لیکن آج وہ زمانہ آ گیا الحمد للہ کہ عام آدمی کے درکنار اچھے خاصے علماء اور صلحاء کے گھروں میں بھی تلاوت قرآن کا معمول ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے آج شاہد سے مرحوم مزاحیہ صاحب سے مجید لاہوری انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ پہلے زمانے میں اور آج کے زمانے میں سب بیان کرنے کے لیے تو یاد رہا تھا کہ پہلے لوگ جو تھے وہ صبح کو اٹھ کر قرآن پڑھتے اور اب کیا ہے جو سو کر نو بجے اٹھتے ہیں اٹھ کر دان پڑھتے ہیں. قرآن پڑھتے تھے اور یہ سو کر نو بجے اٹھتے ہیں اٹھ کر دان پڑھتے. تو جو دن کا قرآن کریم کی تلاوت سے شروع ہوا کرتا تھا اب وہ دان کی تلاوت سے شروع ہوتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دل کا جنگ کی تہ پر تہ چڑھتی چلی جا رہی ہے, غفلت بڑھتی جا رہی ہے, گناہوں کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو گیا. صبح کو جب تک آدمی تلاوت نہ کر لے دل کا جنگ دور نہ کر لے صبح کو اس سے منہ دھوتے ہو اور منہ دھو کر باہر نکلتے ہو تاکہ منہ کے اوپر جمع ہوا محل اتر جائے. تو دل پر جو محل جمع ہوا ہے اس کو دور کرنے کے لیے جب تک تھوڑی سی تلاوت نہ کر لے اسے تک کی کام میں نہ لگے جو بزرگوں نے فرمایا. یا تو دیکھا ہوگا قرآن شریف میں منزلیں بنی ہوئی ہیں سات منزلیں پورے قرآن کے ساتھ حصوں میں تقسیم کیا ہوا ایک ایک منزل. یہ کیا ہے ابتدا میں ہمارے اسلاف کے ہاں یہ معمول یہ تھا کہ سات دن میں ایک ہفتے میں قرآن کریم ختم کرتے تھے تلاوت ایک منزل روز. ایک منزل روز چلانے ہوئے تقریباً چھ پارے پانچ چھ پارے کے قریب پانچ پارے کے قریب جو ہے سب منزل بنتی ہے دو پاسے ہفتے میں ایک. اور یہ جو نہیں کہتے بڑے عابد زاہد درویش صوفی نہیں, عام مسلمانوں کا نام ہوئی ہے ایک منزل کری اور ایک منزل کا پڑھنے کی روز کا روز کا نام ہوئی. جب ذرا صبح میں انحطاط آیا لوگوں کی مصروفیات بڑھی تو یہ سلسلہ جو ہے وہ کم ہو گیا. لیکن کم سے کم اتنا تو ہوتا ہی تھا کہ ایک پارا روز پڑھ لیتے اور ایک پارا پڑھ کر باہر نکل سکتے. تو بھائی کم سے کم اتنا تو ہو کہ انسان کا دن شروع ہو تلاوت قرآن. یہ غم جو لگتا رہتا ہے سارے دن نکلو گے دنیا کے کاروبار میں لگو گے اور دنیا کے کاروبار میں لگنے کے نتیجے میں دل میں غفلت آنی شروع ہوگی اور دل میں غفلت آنے کے نتیجے میں دل پر زنگ لگے گا. تو ایک مرتبہ صبح کو بیٹھ کر تلاوت کر اس زنگ کو دور کرنے کے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے ہمیں ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ سے سنایا تھا. میرے دوست تھے اور میں کسی اور شہر میں رہتے تھے کئی مہینوں سے مہینوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. اچانک مجھے پتا لگا کہ وہ وہاں اس شہر میں ڈپٹی کمشنر بنا دیے گئے ہیں اور گاؤں میں ڈپٹی کمشنر بڑی چیز تھی. کسی شہر میں ڈپٹی کمشنر بن گیا تو بہت بڑی بات تھی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اس رات سے ایک مرتبہ روز پیش آئی, اس رات سے میں اس شہر سے بھی گزرنا تھا تو میں نے کہا ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی. تو ملاقات کے لیے میں صبح صبح گاڑی پہنچی اسٹیشن, وہاں سے میں صبح صبح
ان کے گھر پہنچ گیا ملنے کے لیے. تو میرے گھر میں ایسا صرف بہت بیٹھے کر دوست ہے کہ جو ہمارا نام سنیں گے کسی دور میں چلے آئیں گے اور آ کر مان کا کریں گے اور ایک بڑے سماج سے ملیں گے. تو میں جا کر گلا کر لائی اس طرح نوکر میں جا کر کر دیا اور کہا کہ وہاں بٹھا دیا پھر مدان کمرے میں. اب میں بار بار دروازے کی طرف جیسے ان کو نکلے آئیں گے نکل آ رہے ہوں گے اور بڑے جوش خروش میں ہوں گے بڑے سماج سے ملیں گے مان کا کریں گے لیکن حاصل تو مجھے سالیہ کے ساتھ نوکر نے ٹرین دی. تو نوکر سے میں نے پوچھا کہ بھائی تم نے چلے مجھے کیا کر دی مجھے کیا تو کر دی مجھے بڑا غصہ آیا کہ جس کی وجہ سے اللہ کو جواب ہی کھڑا ہوگا کہ اب یہ آنے کے لیے تیاری دے لگا کیسے بات کھاتا رہا بیٹھا ہوا جو اچانک پندرہ میں اس میں گزر گیا اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میں خامخواہ آیا اس سب سے ملنے کے لیے اور یہ عہدہ منصب حاصل کرنے کے بعد یہ کرے جیسا آدمی نہیں رہا. کیسے بات کھاتا رہا پندرہ بیس منٹ گزر گیا کہ اس میں وہ دروازے سے برامد ہوئے اور جس طرح مجھے توقع تھی اسی طریقے سے ایک دم سے ہاتھ ملے اور گلے لگایا اور گلے سجاب کے ساتھ ملے. تو میں نے کہا میں نے ان سے بیٹھ کر لی ہوئی تھی تو میں نے کہا تمہارا دلا کھڑا ہو گیا جن کی سمسیا کیا بن گیا کہ پندرہ بیس منٹ سے انتظار کر رہا ہے تمہارا نکل کے نہیں معاف کرنا معاف کرنا تجھے ادھر تھا جس کی وجہ سے میں کہا مجھے ادھر بتاؤ اسے تک معاف نہیں کروں. تو انہوں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جب آپ سے آنے کی اطلاع ملی تو میں اسے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں اور صبح سے کرتا ہوں میں فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت. اس کے بعد جب سارے دن اپنے کام میں لگتا ہوں تو سارے دن موقع نہیں ملتا. تو جس وقت مجھے ملازم نے آ کر اطلاع دی آپ کے آنے کی تو دل سے یوں چاہا کہ فوراً چلا جاؤں لیکن کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا تو اس واسطے ایک تو قرآن کو چھوڑ کر جانا یہ پسند نہ آیا. دوسرا یہ کہ یہ بات مجھے کیسی کہ اگر میں سب قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ کے نکل گیا تو پھر سارا دن مجھے موقع نہیں ملا. تم سے تو ملاقات ہو جائے گی تم ناراض ہو گئے تم سے معذرت بھی کر لوں گا معافی بھی مانگ لوں گا لیکن یہ تلاوت قرآن کا موقع مجھے پھر نہیں ملے گا اس واسطے مجھے ڈر لگے مجھے معاف کر. اور اگر فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ تلاوت قرآن کا اتنا اہتمام کہ صبح کو جب تک تلاوت تھوڑی سی نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کام میں نہیں لگنا چاہے کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ آ گیا ہو عزیز کیوں نہ آ گیا ہو چھوڑنا نہیں. یہ ہر یہ بات کر رہا ہوں ایک ایسی شخص کی ڈپٹی کمشنر یعنی کوئی علی اللہ میں شمار نہیں کوئی علماء کرام میں شمار نہیں کوئی گروگار دین میں شمار نہیں. تو یہ ہر عام مسلمان کا معمول یہ تھا اور آج ہم لوگ اس سے قافل ہوتے چلے جا رہے ہیں. علماء کرام کا معمول میں داخل نہیں ہے تلاوت قرآن کا پڑھ اور یہ خامخا کا ایک کتنا بار لوگوں نے کرا کر دیا کے ساتھ بغیر سمجھے پڑھنے سے کیا حاصل الحمد للہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ایسی عطا فرمائی ہے قرآن کریم تو یہ سمجھ کے پڑھو تو ہے ہی سواب اور جو سمجھے پڑھو خیر الفاظ کی تلاوت کرو تو اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجر مرتب فرمایا ہے یہ فائدہ دیا ہے کہ دلوں پر لگنے والا دم اس سے دور ہو. تو بھائی جیسے میں آپ کیا کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ ہم لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں یہ کوئی رسمی تقریر وقری کی مجلس نہیں یہ ہے مذاکرے کی مجلس ایک دوسرے کو یاد دلانے کی مجلس اپنی اصلاح کرنے کی فکر کی مجلس. تو اس واسطے اس بات کا اپنے معاملات میں جن کے ہے الحمدللہ نہیں ہے تو آج ہی سے اس بات کو اپنے معمول میں شامل کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت جب تک کچھ پڑی نہ کر لیں اس وقت تک کچھ ہی کام میں نہ لیں. انشاءاللہ یہ دل کو لگنے والے دم کا جو علاج آحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ چاہے دم نہیں لگے گا اور لگا ہے تو دور ہو. میرے رائے جماعت رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اصل بات تو یہ ہے کہ آدمی کون سا ایک پارا کرے ایک پارا نہ ہو تو آدھا پارا نہ ہو سو پارا اور سو پارا بھی کسی سے نہ پڑا جائے تو فرمانے کے کہ ایک رکو ہی کر لیکن کوئی دن تلاوت سے خالی تھا ایک رکو بھی کر لے گا تو ان شاء اللہ اس کی تلاوت قرآن کی کچھ نہ کچھ فضیلت ضرور حاصل ہو جائے گی. ایک حج کے اوپر دس نیکیوں کا اجر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کرنا ہے. تو ایک حضور کرے گا تو انشاءاللہ ایک بار ذخیرہ نیکیوں کا جمع ہوگا اور ساتھ میں یہ دل کے زخم کا علاج ہوگا. اور یاد رکھو جتنے اذکار ہیں جتنے تسبیحات ہیں ان میں سب سے افضل ذکر اور سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے. سارے تسبیحات وغیرہ سب بات کی ہے اور سب سے افضل جو عبادت ہے زبان سے ادا ہونے والی ان میں سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے معاملات میں شامل ہونے کہ کوئی دن ہمارا اس سے خالی ہو جائے. دوسری چیز زبان فرمائی دل کا جنگ دور کرنے کے لیے وہ فرمایا ذکر الموت, موت کا یاد کرنا. کہ کبھی کبھی آدمی دن میں کم از کم ایک مرتبہ تو اپنی آخری منزل کو یاد کر دیا کرے, جس کو مراقبہ موت کہتے ہیں. کہ آدمی یہ سوچے کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے, قبر میں جاؤں گا وہاں کا حالات دیکھائیں گے اور حشر و نشر میں جو واقعات قرآن حدیث بیان کیے ہیں ان کا تصور کرے, جنت و جہنم کا تصور کرے, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور کرے. یہ موت کی یاد یہ جتنا احتسام کرے گا انشاءاللہ یہ غفلت اور یہ دل کا کام دور ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے فضل و کرم سے ان اشارات نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو فوائد اور برکات عطا فرمائے. ربنا ظلمنا